والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة ولا آلاء مجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. صلوا على محمد وعلى آله. تمام تعریفیں اس خدائے لم یلد ولم یولد کے لیے جس نے نعمت والدین، نعمت اولاد سے صاحبان ایمان کو فیضیاب کیا. تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے ان کے صدقے میں صاحبان ایمان والدین نصیب ہوئے، اولاد کی حالت ایمان میں تربیت کی توفیق عطا ہوئی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، صاحبان علم و ایمان کی خدمت اور ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے ایک دن کے تعطل کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. سورہ مبارکہ دخان کی آیات پر آیت نمبر 29 تک بات مکمل کی تھی، اور اب بہت جلدی جلدی اپنی آیات کو مکمل کرنا مقصود بھی ہے. لیکن اس سے پہلے روزے کی وہ روایت جس میں ثواب روزہ بیان کیا گیا، کل کا ثواب بھی بیان کرنا ہے اور آنے والے کل کے لیے، یعنی جو آج کا ثواب تھا وہ بیان کرنا ہے اور جو آنے والے کل کا ثواب ہے بیان کرنا ہے. آج کا ثواب ہم کل بیان کرتے، کل رس نہیں ہوا. آج کے روزے میں خدا نے کیا عطا کیا کہ 70,000 حاجتیں خدا ماہ رمضان کی 9 تاریخ کے روزے دار کی پوری کرتا ہے. کتنی؟ 70,000 حاجتیں. اور صرف یہی نہیں کہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ چاند اور سورج، ستارے اور پرندے اور حیوانات، حتیٰ کہ جنگل کے درندے، دریا کی مچھلیاں، درخت کے پتے، یہ تمام کے تمام مل کر ماہ رمضان کے 9 تاریخ کے روزے دار کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ایک مغفرت مانگنا میرے اور آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، گناہ کیا ہے توبہ کیجئے. اور ایک ثواب روزہ میں بیان کیا گیا کہ وہ تمام کے تمام مخلوقات پروردگار محو طلب مغفرت ہے ماہ رمضان کے 9 تاریخ کے روزے دار کے لیے. اب شرم مجھے آتی ہے یہ سوچ کر کہ چاند میرے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے اور میں چاند کی روشنی میں گناہ کروں، سورج میرے لیے خدا سے معافی مانگ رہا ہو اور میں اس کی روشنی میں خدا کا جرم کر رہا ہوں. تو یہ آج کے روزے کا ثواب تھا. بھائی، کل کیا ملے گا؟ کل کے روزے کا ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ 4 حج. کل کے روزے دار کو 4 حج اور ان میں سے ہر ایک حج ایسا, ایک حج کرنا ہوتا ہے, 18 ارکان کو انجام دینا حج ہے, 5 عمر تمتو کے ارکان ہیں, 13 حج تمتو کے ارکان ہیں, ملائیے 18 ہو جاتے ہیں. ایک حج عام حج ہے, ایک حج کسی عالم کے ساتھ حج ہے, ایک حج کسی زیادہ جاننے والے بہتر عالم کے ساتھ حج ہے. اور کیا کہنا اس حج کا جو خدا کسی مرجع تقلید کے ساتھ نصیب کرے. ہم بھی گئے ہوئے ہوں, آیت اللہ سیستانی بھی آئے ہوئے ہوں, کیا حج ہوگا؟ اور جب ایک مرجع تقلید کے ساتھ حج بڑا عمدہ ہوگا تو پھر نبی پروردگار کے ساتھ حج کیسا ہوگا؟ کیا کل ماہ رمضان کی جو تاریخ, اس کے لحاظ سے 4 حج کا ثواب خدا روزے دار کو ادا کرے گا, اور اس کے علاوہ 4 عمروں کا ثواب بھی دے گا کہ ان 4 عمروں میں سے ہر ایک عمرہ ایک صدیق یا شہید کے ساتھ انجام دیا گیا. ماہ رمضان کی 11 تاریخ کے روزے کا ثواب جو پہلے بیان کیا وہ 10 تاریخ کا ثواب تھا, تو اب یہ 10 اور 11 مکمل ہو گئے, یعنی آج کا روزہ اور کل کا روزہ مکمل. دعاؤں کا حوالہ, سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن عباس سے روز کی دعائیں الگ الگ بیان کی ہیں. اب چونکہ 2 دن کی دعائیں جمع ہو گئی ہیں, ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ جو گزر گیا کل کا دن اس کی دعا کیا تھی اور آج کے دن کی دعا کیا ہے. کل کے دن کی دعا یہ تھی کہ پروردگار میرے لیے اپنی وسیع رحمت میں سے ایک حصہ قرار دے, اور کل تو بارش کا موسم تھا, رحمت سمجھ میں آ رہی تھی, تو دعا کے الفاظ بھی یہی تھے, پروردگار میرے لیے قرار دے اپنی رحمت وسیع کا ایک حصہ. پروردگار تو مجھے کل کے دن میری پیشانی کو موڑ دے اپنی جامع مرضیات کی طرف. بہت اہم جملہ ہے, میں کہیں جانا چاہ رہا ہوں, پروردگار میری پیشانی کو پکڑ کے موڑ دے. کہاں موڑ دے؟ کہاں موڑ دے؟ اس طرف جہاں تیری مرضی موجود ہو. اور آج کی دعا کے جملے جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائے وہ کیا تھے؟ پروردگار کی بارگاہ میں پہلا جملہ یہ تھا, پروردگار مجھے آج کے روزے میں, آج کے دن, اس مہینے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے. کیا مطلب خدا قرار دیتا ہے؟ ایک طرف بات یہ کہ ہمیں خود کرنا ہے, ایک طرف دعا بھی ہے. تو کیا دعا اور دوا ساتھ ساتھ چلتی ہے؟ کہ جی قبلہ آپ کو نہیں معلوم, بھلا کیسے ممکن ہے کہ دوا ہو اور دعا نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ انسان دوا کرے دعا نہ ہو اور دعا کرے دوا نہ ہو؟ لیکن ہماری اور آپ کی حالت کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ دعاؤں پر زیادہ زور ہے, دوا پر زور کچھ کم ہو گیا ہے. بہت غور کیجیے گا, اور بات کیا ہے کہ اللہم اجعلنی فی من المتوکلین علیک, اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے. تو یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اب دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ عمل کی توفیق عطا ہو تو یہ دعا عملی شکل اختیار کر لے. میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے تھے, عمل بھی کر رہے تھے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے پروردگار اجعلنی, مجھے قرار دے. کیا قرار دے؟ کہ مقیم الصلاۃ. تو کیا منہ ڈھک کے دعا مانگ رہے تھے؟ کہ نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگ رہے تھے؟ اگر منہ ڈھک کے مانگ رہے تھے تو دعا تھی دوا نہ تھی, اور اگر نماز پڑھتے تھے اور دعا مانگ رہے تھے تو دعا بھی تھی دوا بھی تھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اور اے پروردگار میری ذریت کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں سے قرار دے. دعا بھی کیجئے عمل بھی کیجئے تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں. تو آج کی دعا کا جملہ کیا ہے کہ مجھے اپنی ذات پر توکل کرنے والوں میں سے بھروسہ کرنے والوں میں سے قرار دے. پروردگار آج کے دن تو مجھے ان میں سے قرار دے جو تیری بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنے والوں میں شمار کیے گئے ہیں. کامیابی حاصل کرنا کیا ہے ٹارگیٹ ہماری زندگی کا؟ کیا کامیابی حاصل کرنا؟ کاروباری انداز، کاروبار میں کامیابی، ایجوکیشن کا مسئلہ، تعلیم میں کامیابی، گھریلو معاملات کا مسئلہ، کیا گھر کو جنت بنانے میں کامیابی، کسی ناراض انسان کے معاملات کا مسئلہ تو اس کو راضی کرنے میں کامیابی. لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں کامیابی. ایک کامیابی کاروبار کی ہے، ایک ایجوکیشن کی ہے، ایک گھر کی ہے، خاندان کی ہے، اور ان تمام کے ساتھ ایک بڑی کامیابی رب کی بارگاہ کی کامیابی. اور اسی لیے کامیاب کون ہوگا؟ آئیے اس آیت نے موت کے مسئلے کو بیان کیا سورہ آل عمران میں. اس کے الفاظ کیا تھے؟ کہ کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہر انسان کو اس کے اعمال کی جزا. وَإِنَّمَا يُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام تر اعمال کا اجر روز قیامت دیا جائے گا. یہاں مت مانگنا، یہاں مت مانگنا. اب وہ الگ بات ہے کہ لوگ مانگنا شروع ہو گئے، یہیں پر نماز پڑھیے نوکری مل جائے، قرآن پڑھائے لڑکی مل جائے شادی کے لیے، صدقہ دیا ہے روزگار مل جائے، ٹھیک ہے مانگیے. اگر یہاں مانگ لیا اور وہاں کے عطا میں کوئی دلچسپی نہ رہی تو وہاں سوال مت کیجیے گا. انما یوفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، بس جو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے لے گیا اور جنت میں داخل کر گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی دو باتوں کا خلاصہ بن گئی، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا، جنت میں اپنے آپ کو پہنچانا. سوچئے میں نے بہت سارا جملہ کہا ہے، بہت سے لوگ گر جائیں گے، جنت ہے اوپر جہنم ہے نیچے، جہنم ہے نیچے جنت ہے اوپر، اور جس راستے سے گزر کے جانا ہے وہ گزر رہا ہے جہنم کے اوپر سے. تو ہر فرد کائنات کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا. میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ سورہ مریم میں خدا کا اعلان ہے، خدا کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ تم سب کو جہنم پر سے گزرنا پڑے گا. جو گر گیا وہ گر گیا، اب اسے شفاعت ملے، اب اسے رہنمائی ملے، اس کے گناہ بخشے جائیں، اور کبھی نہ کبھی وہ نکال کر محبت اہل بیت کے صفحے میں جنت میں پہنچا دیا جائے. لیکن کامیاب کون ہوا؟ وہ ہے تو یہاں اپنے آپ کو گرنے سے بچا لے اور وہاں اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لے. پروردگار آج مجھے ان کامیاب لوگوں میں قرار دے تو تیری بارگاہ کے کامیاب لوگ ہوں. اے پروردگار آج مجھے ان میں قرار دے تو تیری بارگاہ میں مقام قرب حاصل کر چکے ہوں. اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں مقام قرب کی، آپ کو یاد ہوگا اخلاص، اخلاق اور یقین، تین نعمتیں جس کے پاس جمع ہو جائیں اسے قربت پروردگار نصیب ہو جاتی ہے. خیر ہر نماز کی نیت میں قربتن اللہ، روزہ کیوں قربتن اللہ، حج کیوں قربتن اللہ، اتنے سارے کام کر کے بھی اگر قربت حاصل نہ ہوئی تو کیا کر رہے تھے؟ پھر سوچئے گا، سارے اعمال کی ایک ہی نیت، واجب کو چھوڑ دیں، لفظ مستحب چھوڑ دیں، لفظ قضا لفظ ادا کو چھوڑ دیں، یہ صفات نیت ہیں، یہ صفات نیت ہیں. اصل کیفیت نیت کیا ہے؟ کہ قربتن اللہ، ہر کام
خدا کی حکم سے انجام دیا جا رہا ہو اس کی نیت کیا ہے؟ قربتن اللہ. اور اتنے سارے اعمال کے بعد بھی انسان اگر خدا سے قریب نہ ہو سکے تو سوائے اس کی قسمت پر افسوس کے اور کیا ہوگا؟ آئیے قسمت پر افسوس کے ساتھ مجھے وہ کل کی دعا اور آج کی دعا ملا کے پیش کرنا ہے. کل جو رات گزر گئی وہ عشرہ اولی کی آخری رات تھی, اور آج جو رات آ چکی ہے یہ عشرہ ثانیہ کی پہلی رات ہے. دعاؤں کا اشارہ اسی اعتبار سے ہے. میں پوری دعا نہیں پڑھا کیونکہ وقت کم ہو جائے گا, پھر دونوں دعائیں کہ میں نے الگ الگ پڑھی. یا حلیم و یا ودود, باقی میں نے چھ نام چھوڑ دیے. اے بردبار, اے محبت کرنے والے خدا, مزہ من الشہر المبارک, کل کی دعا, مزہ من الشہر المبارک السلس. اے محبت کرنے والے خدا, اس مبارک مہینے کا پہلا ایک تہائی گزر چکا, پہلے دس دن ون تھرڈ گزر چکے. ولست ادری سیدی, اور میں نہیں جانتا سردار خدا, میں نہیں جانتا کہ مازا سناتا فی حاجتی, کہ تو نے میری حاجت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا. حل غفرتا, کیا تو نے مجھے بخشا. وَإِن غفرت لی فتوب لی, اور اگر تو نے مجھے بخش دیا تو مالک میرے لیے پھر بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر تو نے بخش دیا ہے تو بڑی خوشخبری ہے. اللہ اکبر. وَإِن لَمْ تَكُنْ غفرت لی, اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا. فواسوتا, تو ہائے افسوس, وائے غربت. یہ ہے اور رونے کا مقام کے دس دن گزر گئے, اگر اب بھی نہیں بخشا. یہ بھول جائیے, یہ ذہن میں اگر ہے کہ رمضان ابھی باقی ہے تو رمضان تو باقی ہے, میں باقی رہوں گا یا نہیں یہ نہیں پتا. تو جو گزر گیا اس پہ افسوس کیجئے کہ اس پہ کچھ ملا کہ نہیں ملا. پروردگار, وَإِن لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لِي فَوَاسَوْتَا, اور اگر تُو نے مجھے نہیں بخشا تو ہائے افسوس. فَمِنَ الْآنِ سَيَّدِي اِغْفِرْ لِي, ابھی مجھے بخش دے اے میرے پروردگار. وَارْحَمْنِي, مجھ پر رحم کر. وَتُوبَ عَلَيَّ, میری توبہ قبول کر. اور اے پروردگار مجھے معاف کر دے اپنی معافی کی بہترین توفیق کے ساتھ, میرے گناہوں کو پوشیدہ کر دے اپنی بہترین پردہ پوشی کے ساتھ. خدا جس طرح گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے, قسم با خدا عزت بھی رہ جاتی ہے, گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. اپنے باس کے پاس جائیے معافی مانگنے, آپ سے غلطی ہو گئی ہو, ذلیل بھی کرے گا, معاف اگر کر دے تب بھی وہ خدا مہربان خدا. سوچئے حضرت حر کی خطا کیا تھی اور کیا خدا کی بارگاہ سے بخشش ملی, ایسی ملی کہ آج سے توبہ ہی قبول نہیں ہوئی بلکہ علیہ السلام ہو گیا. تو پروردگار سے کل کی دعا کے خلاصے کو بیان کیا بھائی, آج کی دعا. اللہم انی استعنف الاول وارجو العفو, آج کی دعا, آج رات کی دعا. اے پروردگار اب میں تجھ سے نئے سرے سے عمل کی توفیق مانتا, وہ دس دن گزر گئے ان کا حساب الگ تھا, ختم. جو کیا وہ کیا, جو نہیں کیا نہیں کیا, ختم ہو گئے. وہ اب کبھی لوٹ کر وہ دس دن نہیں آئیں گے. چاہے انسان ساری کائنات خرچ کر دے, جو عشرہ اولی رمضان کا ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, اب نہیں آ سکتا. اور اب تو وہ جملہ ہے, مجھے یاد آتا ہے
امام فرماتے ہیں جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہو جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں کہ ہم کسی اور کی میت کو اٹھا رہے ہیں تب تک نصیحت حاصل نہیں ہوگی، اور جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہم اپنی میت کو اٹھا رہے ہیں یا اس ڈولے میت میں کوئی اور نہیں ہم خود لیٹے ہوئے ہیں، اور امام فرماتے ہیں قبرستان سے جب میت کو دفنا کے لوٹ کر واپس آؤ سمجھو کہ تمہیں خدا نے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 دن کی زندگی تھی وہ ختم ہو گئے، اب خدا نے نئی زندگی ایک اور عشرہ ثانی کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ اللہم انی استعنف العمل، اب میں نئے سرے سے عمل کی توفیق چاہتا ہوں، یعنی جو کھو گیا اس کا جبران چاہتا ہوں، اسے پورا کرنا چاہتا ہوں، جو نہیں کیا نیک عمل اور نیک عمل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ارجو العفو، اور میں تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو مجھے عشرہ ثانی میں بھی معاف کر دے گا۔ وہاذہ لیلۃ من لیالی الثلثین، اب پروردگار یہ پہلی رات ہے، اول لیلہ یہ پہلی رات ہے اس عشرہ ثانی، اور دو تہائی رمضان کے آغاز کی پہلی رات ہے۔ پروردگار اس رات میں مجھ پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما، دعا کے الفاظ مکمل ہوئے اور اب پیغام کیا ملا کہ 10 دن گزر گئے، اگلے 10 دن کا آغاز ہو گیا، رحمت کا عشرہ تمام ہوا، مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ یہ راتیں بہت جلدی سے گزر جائیں کیا کہنا، یہ عشرہ شروع ہی نہ ہوتا مگر صاحبان ایمان کے لیے ایک اور سہارا وسیلہ عطا کیا گیا، یعنی یادگار جناب خدیجہ طاہرہ 10 رمضان، کہ ان کے نام سے توسل کرتے ہوئے انسان ایک بار پھر اس عشرے کو الوداع کہے، گناہوں کی مغفرت کی امید دے کر، اور سہارا تلاش کرے فاطمہ کی ماں جیسا سہارا، اتنا بڑا سہارا۔ میں نے بہت خلاصے کے ساتھ دعائیں مکمل کی، بھائی مسائل پر گفتگو، اور آج آپ کے توسل سے خواتین کے دو مسئلے، خواتین کے مسئلوں میں حیض اور نفاس کے مسئلے، کن حالات میں ان خواتین کا روزہ نہیں ہوتا اور کن حالات میں ہو جاتا ہے، صرف 4 مسئلے، 2 حالتیں وہ جن میں خواتین اگر حیض یا نفاس میں ہوں تو روزہ نہیں ہوتا، اگر اذان صبح کے بعد یہ کیفیت وارد ہو جائے، نجاست کا خون شروع ہو جائے تو خواتین کا روزہ اس دن سے منعقد نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ نمبر 1 اذان صبح کے بعد، اذان صبح کے بعد کے علاوہ دوسرا مسئلہ کہ اذان مغرب سے پہلے سارا دن ہو گیا بھوکی اور پیاسی، ایک مومنہ کے لیے سارا دن ہو گیا روزہ روزہ روزہ، اور مغرب سے اچانک 10 منٹ پہلے ایام شروع ہو گئے، حیض یا نفاس شروع ہو گیا کہ ختم، اور کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ اگر کسی خاتون کے دل میں قلق ہو کہ مجھے کیا ہو گیا، تو قلق یعنی پریشانی، گھبراہٹ کہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اتفاق سے ایک فون آیا تھا میرے پاس ایک خاتون کا، بزرگ خاتون، کہنے لگی کہ میں نے جب سے 9 سال کی تھی جب سے روزے رکھنے شروع کیے اور اب 70 سال ہو گئے، رکھتے 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 رکھتے، اور پچھلے 12 سال سے ٹیبلٹ کھا کے شوگر کے باوجود روزہ رکھ رہی تھی، اس سال آپریشن کی وجہ سے چلی گئی انسولین کے اوپر، اور اب بچے اور ڈاکٹر پیچھے پڑے ہوئے، ایک رکھا ٹھیک ہو گیا، دوسرے میں حالت خراب ہو گئی، بلڈ پریشر ہائی، شوگر لو ہو گئی،
ابو مصر کہ مجھے آپ بتائیں رکھوں کہ نہ رکھوں, دل نہیں مانتا کہ روزہ نہ رکھوں, اتنے سال رکھا تھا روزہ. میرا جواب اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ جیسے حکم خدا پہ روزہ رکھنا عبادت, ایسے حکم خدا پہ روزہ چھوڑنا عبادت. تو یہ خاتون جس کو ابھی ابھی میسج شروع ہو گئے مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے, 10 منٹ پہلے اذان اہل سنت پر شروع ہو گئے, کیا اس وقت تک جو اس نے اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھا یہ بھی حکم خدا تھا؟ اور اب جو اپنے روزے کی حالت کو ختم کرنا پڑا یہ بھی حکم خدا تھا؟ ہمارا آپ کا کام کام نہیں دیکھنا ہے, حکم کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ وہ دو مسئلے جن میں خواتین کا روزہ منعقد ہو جاتا ہے, اگر اذان صبح سے پہلے خاتون پاک ہو جائیں, حیض یا نفاس ختم ہو جائیں اذان صبح سے پہلے, دو صورتیں, غسل کا وقت ہے غسل کا وقت نہیں, تیمم کا وقت ہے تیمم کا وقت نہیں, ان چاروں صورتوں میں روزہ بہرحال ہو جائے گا اگر ایسے وقت میں خاتون پاک ہوئیں کہ نہ غسل کا وقت ہے نہ تیمم کا وقت ہے, بس اذان صبح شروع ہوئی اور اس سے پہلے انہیں احساس ہوا کہ وہ پاک ہو چکی ہیں, اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ تیمم کر لے روزہ شروع ہو گیا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی خاتون اپنے روزے کی حالت میں مکمل روزے کو اس انداز سے کر رہی کہ اس کی حیض اور نفاس کا دورانیہ ختم ہو جائے اور اسے غسل کا وقت مل جائے, غسل نہ کرے گناہ اپنے مقام پر, تیمم کا وقت ہے تیمم اس پر واجب ہو گیا, لیکن بعض مراجع کے نزدیک احتیاط مستحب کے طور پر ایسی خاتون بعد میں روزے کی قضا بھی انجام دے گی, گرچہ ان کے مسائل کے ساتھ ساتھ استحاضہ کے مسائل الگ ہیں, اور استحاضہ کے مسائل میں جیسے جیسے غسل کی کیفیت ہے اپنے اپنے غسلوں کے ساتھ متوسطہ اور کثیرہ روزے کو انجام دیں گی. البتہ آیت اللہ خوئی کے نزدیک, آیت اللہ تبریزی کے نزدیک اگر متوسطہ غسل کے بغیر بھی روزے کو انجام دے لیے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. اور اب آئیے, یہ مسائل تو آپ کے ذریعے سے آگے پہنچائے گئے, اور اب سورہ مبارکہ دخان کی آیات پر تھوڑی سی تفسیر, کہ جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ آیت تھی آیت نمبر 29, زمین و آسمان نے ان پر گریہ نہیں کیا. زمین و آسمان گریہ کرتے ہیں, کس پر کرتے ہیں؟ شہیدان راہ خدا پہ کرتے ہیں. زمین و آسمان نے گریہ کیا بر روایت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام, بحوالے سعد ابن عبداللہ بحار الانواع کی روایت سے استفادہ دو مقامات بیان کیے امام, ایک حضرت یحییٰ کی شہادت پر زمین و آسمان نے گریہ کیا, ایک سرکار سید الشہداء کی شہادت پر زمین و آسمان نے گریہ کیا, اور ان دونوں شہادتوں میں مماثلت پائی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے اگر کل درس ہوا ہوتا تو کل کا دن تھا جناب یحییٰ کی ولادت کا روز, مگر وقت ختم ہو گیا تھا کل درس ہوا نہیں, تو آج اس آیت سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ کی شہادت پر جناب زکریہ کی دعا کا نتیجہ کہ بیٹا ملے اور حسین ملے اور اسے میں اپنے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھوں, محبت سرکار ختمی مرتبت, محبت سرکار سید الشہداء کے اندر. اور ویسا ہی ہوا کہ یہود نے پہلے جناب یحییٰ کو شہید کیا بادشاہ کے کہنے پر, پھر جناب زکریا کو شہید کیا گیا اس کے بعد میں. لیکن اس کے بعد قوم فرعون کے انجام کو اور بھی بیان کیا. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. کرتے کیا تھے قوم فرعون کے لوگ جنہیں خدا نے غارت کر دیا, ختم کر دیا, ہلاک کر دیا. وہ کرتے کیا تھے؟ وہ دو کام کرتے تھے, لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے برائیوں کے استعمال کے لیے, گھر کے کام کاج کے لیے کنیزیں بنا کر رکھنے کے لیے. اللہ اکبر, بہت غور کیجیے گا کل کے فرعونی ہتھکنڈے کیا تھے. کل لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے, لڑکیاں زندہ رکھی جائیں. ذرا سی آج کے دور میں شباہت مل رہی ہے. سامراج کی طاقت آج کیا چاہتی ہے کہ لڑکوں کو فحاشیت میں ایسی فلموں کے اندر جو ان کو ختم کر کے رکھ دیں, منشیات میں, اسلحے کی دوڑ میں, آپس کے اختلافات میں, جھگڑوں میں ختم کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے بے حیائی کے نام پر, بے پردگی کے نام پر, خواتین کے حقوق کے نام پر. کل بھی ایسا ہوا تھا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے. اب آپ سوچئے کس کس اشتہار کی بات کروں کہ یہاں دور دور تک خاتون کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس میں خواتین کو سامنے لا کر رکھا جا رہا. اور جو واقعی معاشرے کے معمار بن سکتے تھے انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. اب کوئی کیا سمجھے کہ کیا لکھا ہے ڈالر کے اوپر, ہم گاڈ پہ ٹرسٹ کرتے. کون سا گاڈ؟ کا گولڈن آئل اور ڈرگس, یہ تو ہے گاڈ. تو آج کے مسئلے اپنے مقام پر, وہ کل بھی ایسی تھا کہ قوم فرعون نے کیا کیا تھا, دو کام کیے تھے, لڑکے ذبح ہوتے تھے, لڑکیاں رکھی جاتی تھیں. اور خدا کہتا ہے ہم نے اس رسوائی والے عذاب سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی کہ تمہارے جوان اب زندہ رہیں گے, تمہاری بیٹیاں اب با عزت دار طریقے سے رہیں گی. ہم نے نجات دی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا, ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ وہ فرعون کے لشکر کو ختم کر دیتے. اگر دریائے نیل کا عذاب نہ ہوتا قوم فرعون ہلاک نہ ہوتی. کون فرعون کا؟ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین. فرعون وہ جو عالی تھا, اپنے آپ کو بلند سمجھنے والا. سورہ قصص میں الفاظ استعمال ہوئے کہ علا فی الارض, فرعون نے زمین پر سرکشی اختیار کی, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا. علا, عالی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مخصوص ہوتے ہیں کسی ایک معنی کے ساتھ. اب ہم عالی استعمال کرتے ہیں اچھے الفاظ میں, جناب عالی. کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی. کیا مطلب اس کا؟ احترام والا نام, محترم, بزرگوار, جناب عالی. خدا نے فرعون کو عالی کہا ہے. کس معنی میں؟ کہ اس نے زمین پر خدا کے مقابلے میں سرکشی کا مظاہرہ کیا, تکبر کا مظاہرہ کیا. انہ کان من المسرفین, یہ عالین ہے کس میں؟ من المسرفین, اسراف کرنے والوں میں سے. سورہ الزمر میں پروردگار کا اعلان, اور اعلان کیا؟ جب اپنے بندوں کو اس نے توبہ کی خبر دی تو الفاظ کیا استعمال کیے؟ کہ وہ میرے بندے کے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, وہ میرے بندے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان سے خدا کہتا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. مصرف, اسراف کرنے والا, زیادتی کرنے والا. کبھی کبھی زیادتی کو اسراف کہتے ہیں اور کبھی مطلقاً گناہ کو اسراف کہتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ کہ وضو آپ کر رہے تھے, یہ بھی اسراف ہے. کیا مطلب؟ کہ وضو تھا آپ کا تین چلو کا, آپ نے خرچ کے پانچ لوٹے. کیا کیا یہ اسراف کیا.
تو اسراف نعمت خدا کا اسراف, اسراف اپنے نفس پر زیادتی کا نام اسراف, اسراف مطلقاً گناہ کا نام اسراف, اسراف حد سے بڑھ جانے کا نام اسراف. یہ چار معنی ہوئے. اور فرعون عالی ہے کن میں سے؟ مصرفین میں سے. یعنی اب تک جتنے افراد نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے حد سے آگے بڑھے, ان میں فرعون سب سے بڑا تھا, اتنا بڑا تھا کہ اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا, میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں, صرف پروردگار نہیں بڑا پروردگار ہوں. اس سے یہ بات نکل آئی کہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں کوئی. اور اسی لیے کہا گیا کہ جب تم تکبیر کا ترجمہ کرنا, اللہ اکبر ترجمہ کیا ہے, ترجمہ کیا ہے اس کا, کہا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے, اللہ حشے سے بڑا ہے کہ نہیں. تقابل کا ترجمہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی, دو چیزیں بڑی ہیں, ایک کم بڑی ایک زیادہ بڑی ہے. مثال کے طور پر آپ کے تین بیٹے, ایک سب سے بڑا, اولاد اکبر, درمیانہ اوسط, چھوٹا اصغر, اکبر اوسط اصغر, ایسا ہی ہے نا. تو اکبر کب ہوا؟ جب اوسط آ گیا نا, دوسرا آ گیا. اور اصغر کب ہوا؟ کہ جب بیچ والا موجود تھا, اوسط تھا تو اصغر ہوا, اکبر ہوا. اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو کیا پھر نہ اکبر ہوتا نہ اصغر ہوتا, ایک ہی بیٹا ہوتا کبھی. کہ پھر اللہ اکبر کا ترجمہ کیا کریں, کہ اللہ اکبر من ان یحمد, اللہ اس بات سے بزرگ ہے کہ اس کی حمد کی جائے, اللہ اس بات سے بڑا ہے جو آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ کی. اللہ کسی ذات سے بڑا نہیں ہے, اس سے بڑا, اس سے بڑا, اس سے بڑا نہیں, ان سے تقابل ہی نہیں ہے. اللہ تو تمہاری تعریفوں سے تم جو کرتے ہو نا, ان سے بھی بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر, اللہم صلی اللہ محمد. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, اور ہم نے تو, خدا کہتا ہے ہم نے تو بنی اسرائیل کو اختیار کیا اپنے علم کے ساتھ تمام عالمین پر. خدا نے بڑے ناز اٹھائے بنی اسرائیل کے, فرعون کے مقابل پر انہیں فتح سے ہمکنار کیا, ان کے بیٹوں کو زندگی عطا کی, ان کی بچیوں کو عزت سے جینا سکھا دیا, موقع عطا کیا, ان کی ہر ایک تمنا پوری کرتے گئے, یہاں تک کہ سینا کے صحراؤں میں, تیہ کے جنگلات میں ہم نے ان کے لیے بادلوں کو رکھا. بڑے نخرے تھے قوم موسیٰ کے, کہ کھانا کھلاؤ تو من و سلوا بھیج دیا, کہ کپڑے دھلنے کے لیے کوئی انتظام کرو تو اسا مار کر کپڑوں کے دھونے کا انتظام کر دیا. اور حد تو یہ تھی, جیسے ہی دریائے نیل سے پار نکلے, پیچھے فرعون ڈوبا, یہ پہاڑ نکلے, تو فوراً ہی موسیٰ علیہ السلام سے آرزو کرنے لگے, ہمارے لیے بھی ایک چھوٹا سا خدا بنا دیں. تمنا کی تھی قوم بنی اسرائیل نے, تو خداؤں کی عادت ہے نا کہ چھوٹا سا خدا ہونا چاہیے, یہاں پہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں اس کو اپنے. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ, اور جب پس رہے تھے ظلم کی چکی میں, تب امتحان اور تھا, کون بنی اسرائیل, اور جب پوری طاقت کے ساتھ مصر پر غالب ہو گئے, اب امتحان اور ہو گیا. خدا کا اعلان ہے کہ ہم تو آزماتے ہیں حسنات کے ساتھ سیئات کے ساتھ. مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیمار ہو گئے,
آپ کی میزاد کرسی کے لیے لوگ پہنچے, آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, پوچھا مولا کیف حالک یا امیر المومنین, آپ کے مزاج کیسے ہیں مولا؟ فرمایا بشر, میرے مزاج برے ہیں. اب ترجمہ کیا ہوگا بشر کا؟ بشر مطلب کیا؟ اچھے نہیں ہیں, طبیعت خراب ہے. مطلب جو گئے تھے وہ گھبرا گئے, مولا آپ کی زبان پہ جملہ کیسے آ گیا؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے خدا کا اعلان نہیں سنا؟ خدا اعلان کر رہا ہے سورہ انبیاء کے اندر, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہیں آزمائیں گے شر اور خیر کی آزمائش کے ساتھ. اب تم بتاؤ کہ اگر صحت کو خیر کہوں تو بیماری کیا ہوگی؟ اگر صحت خیر ہے بیماری کیا ہوئی؟ شر. اگر دولت خیر ہے تو غربت کیا ہوئی؟ شر. اگر جوانی خیر تو بڑھاپا کیا ہوا؟ شر. اب چونکہ بات وہیں پر آ گئی, اردو میں شر کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے اور عربی میں شر کا ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے, اور اس لیے کہا جاتا کہ اپنے بچوں کو شیطان مت کہو, اپنے بچوں کو شریر مت کہو, اس لیے کہ شریر اور شیطان برے الفاظ, برے الفاظ مت کہو. نہیں یہ ہم لوگ کہتے ہیں بہت شیطان ہو گیا ہے. ارے آپ بندے رحمان, آپ کا بچہ بندے رحمان کا بچہ, اور آپ شیطان کی بات کر رہے ہیں. شر, شر کا ترجمہ کیا ہے؟ سختی, ناراحتی, پریشانی, مشکلات, بیماریاں, حادثات, ہی شر ہے. شر کا مطلب شیطانیت نہیں ہے. پر نبلوکم بالشر والخیر فتنہ, ہم تم سب کو آزمائیں گے شر اور خیر کی آزمائش کے ساتھ. لیجئے یہاں تک بات کو مکمل کیا, اور بھائی ایک آزمائش جب ہوئی, جبکہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, اور ایک آزمائش جب ہوئی جبکہ ان کو راحتیں نصیب ہو گئیں, تو ایسے ظالم ہو گئے کہ ایک ایک دن میں 170 صدیقین کو اور تقریباً 43 انبیاء کو روز شہید کر دیتے بنی اسرائیل کے لوگ. خدا کہتا ہے ہم نے انہیں مشکلات سے نکال کر راحت عطا کی. اللہ اکبر, سب سے زیادہ اس قوم کے ناز اٹھائے گئے, اس قوم کے نخرے اٹھائے گئے, وہ قوم قومیں بنی اسرائیل کی. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک وقت جب آیا جبکہ امت مصطفیٰ نے آل مصطفیٰ کے ساتھ ظلم شروع کر دی. اور ظلم کی دو قسمیں ہوئیں, ایک ظلم وہ جو مارنے سے, پیٹنے سے, جلانے سے, توڑنے سے کیا گیا, گھر توڑ دو, دروازے کو جلا دو, کربلا میں خیمے جلا دیے گئے, یہ ظلم تھا, جنازے پر تیر برسائے گئے, ظلم تھا. اور ایک ظلم یہ کہ ان کے خلاف ایسی حدیثیں گڑ لی جائیں. بہت غور کیجئے گا, آج جناب ختیجہ طاہرہ کے حوالے سے چند باتوں کو بیان کرنا مقصود ہے. کون ختیجہ؟ یہ رسول کی وہ بہترین شریک حیات جو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہی 25 سال تک, اور 25 سال تک صحبت پیغمبر کا شرف اپنے مقام پر, مگر فاطمہ کی ماں بننے کا شرف اپنے مقام پر. اور کیا کہنا, شرف پر شرف تھے. رسول کے الفاظ بتا رہے تھے کہ 4 عورتیں کہ جنت جن کی مشتاق ہے ان میں ختیجہ شامل ہے. مردوں میں بہت سے افراد منزل کمال پر پہنچے, مگر عورتوں میں سوائے 4 کے کوئی اور منزل کمال پر نہ پہنچی, اور ان میں ایک ختیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی.
عزیزان محترم, ستم کیا ہوا؟ کہ ستم یہ ہوا کہ رسول کے جیتے جی خدیجہ کے ذکر سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی. اور میں بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, گھر میں روز ایک عجیب ہنگامہ تھا کہ کب تک اس بوڑھی عورت کو یاد کریں گے. یہ الفاظ تھے. خدیجہ نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ تو آپ کے یہاں پر آنے سے پہلے انتقال کر چکی تھی. اس انتقال کرنے والی خدیجہ سے اتنی نفرت؟ نفرت تھی کیوں کہ اپنے احساس کمتری کے شکار ہونے کو بیان کر رہی تھی اور بولنے والی. جب رسول بار بار تعریف کرتے تھے کسی کی تو دل دکھتا تھا ان کا, ہمیں کیوں نہیں پوچھتے, تعریف ہماری کیوں نہیں کرتے؟ اور کیسے کیسے الفاظ تعریف میں استعمال کیے گئے کہ بسا اوقات تو ممبر سے بیان کرنا بھی باعث شرم ہوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا ظلم یہ کہ جناب خدیجہ طاہرہ کو دو مرتبہ بیوہ دکھلایا گیا رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے. یہ ظلم ہے, اور اس ظلم کو نادانی میں کچھ ہمارے افراد نے بھی لکھ دیا ہے. حقیقت حال چاہے آپ تلاش کیجئے بہار کی روایات کو, یا تلاش کیجئے روضۃ الاحباب کو, یا روضۃ الصفہ کو, آپ کو ملے گا کہ کن حالات میں جناب خدیجہ طاہرہ نے جناب رسول خدا کے ساتھ نکاح کیا. ایک بیٹی تھی ایک شوہر سے, ایک بیٹا تھا ایک شوہر سے. اللہ اکبر, صرف ان کی شان کو کم کرنے کے لیے یہ تمام روایات گڑھی گئیں. اصل صورتحال کیا ہے؟ خدیجہ طاہرہ, یہ طاہرہ رسول کے نکاح میں آنے کے بعد نہیں بنی, رسول کے نکاح میں آنے سے پہلے طاہرہ کہی جاتی تھی. اور آپ کی اصل عمر مبارک پر جو اتفاق کیا علماء نے ریسرچ کے بعد, کا 28 سال آپ کا سن مبارک تھا. جب رسول کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو وقت خطبہ نکاح ورقہ بن نوفل نے جو خطاب کیا ہے قوم کے سرداروں سے, اور قوم کے سرداروں نے جو جواب دیا وہ بتلا رہا ہے کہ خدیجہ کسی کے نکاح میں اس سے پہلے گئی ہی نہ تھی. سردار کہتے تھے کہ بہت بار رشتے بھیجے لیکن خود ہی منع کر دیتی. اللہ اکبر, فاطمہ کی ماں پہ ظلم, اور انتقال کے بعد ظلم, اور ایسا ظلم کہ نسبتیں قائم ہو رہی ہیں. عزیزو, خدیجہ طاہرہ نے فرما دیا تھا جب نکاح آپ کے ساتھ ہوا اللہ کے رسول کا, فرمایا اے اللہ کے رسول, اب اس نکاح کی وجہ سے لوگ آپ پر حسد کریں گے. سوچیے گا, کوئی اگر بہت امیر کبیر خاتون مومنہ با پاک دامن با عفت ہو اور کتنے ہی مومنین رشتے پیش کیے ہوں اپنے, اور سب کے رشتے وہ منع کر دے, کسی ایک کا قبول کر لے تو باقیوں میں حسد تو آئے گا نا. تو یہ تو مکے کی بات ہے, مدینہ دور ہے, بھی مکے میں یہ حالت تھی. یہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول, اب آپ پر حسد کیا جائے گا. اور عزیزو, یہ تو بات تھی آپ کے ساتھ جو ظلم ہوئے, اور اب جو آپ نے خود قربانیاں پیش کی وہ کیا تھی؟ کہ ساری دولت پیغمبر کے مشن پر قربان کر دی. پیغمبر یاد کرتے تھے یہ کہہ کر, خدیجہ نے اس وقت مجھے اپنا مال عطا کیا جبکہ لوگ اپنے مال کو مجھ سے بچا کر رکھتے تھے. اس وقت خدیجہ نے پورے مال کو میرے تصرف میں دے دیا. خود اللہ کا رسول فرماتے تھے, خدیجہ تم تو ایک مالدار عورت تھی, تم نے سارا مال قربان کر دیا. اب لکھتے ہیں بعض مورخین, سر جھکا کر کہتی تھیں, اللہ کے رسول میں نے اپنی ساری دولت آپ کے پیروں پہ نثار کر دی, مجھے آپ مل گئے, اس سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے تھا. اللہ اکبر, کوئی نام نہیں چاہیے, کوئی تمغہ نہیں چاہیے. خدیجہ طاہرہ نے ساری دولت اور اللہ کس طرح سے بیان کیا جائے. ایک ملکۃ العرب اور رسول کے گھر میں آ کے فاقے کیے, فاقے 400 غلاموں اور کنیزوں کی مالکہ خدیجہ طاہرہ, 3 منزلہ مکان جس کا مکہ المکرمہ میں بہت بڑا تھا, وہ خدیجہ رسول کے گھر آئیں فاقے کیے. اور عزیزو فاقوں سے بڑی نوبت کب آئی, جبکہ شیب ابی طالب کا محاصرہ تھا اور 3 سال کی سختیوں میں اتنی بڑی ملکۃ العرب. سوچئے گا ایک عام کوئی گاؤں اور غریب گھر کی عورت تو بھوکی رہ سکتی ہے, خدیجہ طاہرہ کا جہاد کیا تھا. حالت یہ تھی کہ پتے درختوں کے توڑ توڑ کر شیب ابی طالب میں چبائے جاتے تھے اور کہتے ہیں ان پتوں میں کوئی ایک پتا ایسا استعمال ہو گیا جس میں کچھ زہر کے اثرات تھے. اور جب 3 سال کے بعد آزادی کی فضا میں سانس لینے کا موقع ملا, خدیجہ بیمار پڑ گئی. فاطمہ 5 برس کی ہو رہی ہیں. رونے والوں بس 2 جملے بیان کروں گا. وقت کب آیا کہ جب رمضان کی 10 تاریخ تھی, خدیجہ روتی ہوئی بیٹی فاطمہ کو چھوڑ کر رخصت ہو گئی. فاطمہ اپنی ماں سے محروم ہوئی اور رسول خدا اپنی ایک بہترین غم گسار سے محروم ہو گئے. جو گھر میں دلاسے دیا کرتی تھی, باہر آ کر جماعت میں شرکت کیا کرتی تھی, پیغمبر کو پہاڑ پہ چڑھ کے کھانا پہنچایا کرتی تھی, ارے اپنی ساری دولت پیغمبر پہ قربان کر کے پیغمبر کی دل جوئی کیا کرتی تھی, وہ خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئی. رونے والو کس طرح سے رسول نے خدیجہ کو دفنایا تھا. اور جب دفنا کے لوٹ کے واپس آئے, ارے 5 برس کی بچی باپ پہ لپٹ گئے, بابا میری ماں کو کہاں چھوڑ کر آ گئے. ارے بچی کو دلاسا دیا ہوگا, لیکن ہائے خدیجہ اس وقت بھی یاد آئیں جبکہ فاطمہ رخصت ہو کر اپنے باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں گئی ہیں اور اللہ کے رسول نے فرمایا حجرے فاطمہ میں جانے کے لیے ساری بیویوں باہر نکل آؤ, مجھے اپنی بیٹی سے باتیں کرنا ہے. سب نکل آئیں لیکن ایک بیوی اندر موجود ہے. رسول اندر پہنچے, دیکھا اسماء بیٹھی ہوئی ہیں. فرمایا اسماء میں نے سب کے لیے کہا تھا نا باہر نکل جائیں. کہنے لگی اللہ کے رسول میں وصیت خدیجہ پہ عمل کر رہی تھی, مجھ سے جاتے جاتے خدیجہ نے کہا تھا کہ اے اسماء ایک بیٹی کو ماں کی ضرورت بہت سخت ہوتی ہے, جب وہ باپ کے گھر سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے, اسماء مجھ سے وعدہ کرو میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ماں. اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, خدیجہ طاہرہ کا واسطہ مالک تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. اور اے عزادارو آپ بیٹھے ہوئے ہو روشنی میں اور چھت کے نیچے, لیکن قبر خدیجہ طاہرہ قبرستان ابو طالب جنت المولا میں اندھیرے کے اندر ہے. دعا کرو خدا سے, خدایا مکے میں اور مدینے میں ایسے حالات پیدا فرما کہ معصومین کی قبور کی تعمیر کے اسباب پیدا ہو سکے. جنت البقیع جنت المولا کی تعمیر نو کے اسباب فراہم کر دے مالک. تمام ظلم و ستم کی حکومتوں کا خاتمہ فرما دے مالک. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار اس قبر پر جانے کی توفیق عطا فرما کہ جہاں کربلا جانے سے پہلے مولا حسین پہنچے تھے اور اپنی نانی کی قبر پر اتنا روئے تھے, اور اسی لیے امام نے زیارت وارثہ میں یہ کہہ کے سلام کیا السلام علیک یبن خدیجت الکبریٰ, اے خدیجہ کبریٰ کے بیٹے حسین تجھ پہ ہمارا سلام ہو. پروردگار اس قبر محترم قبر معظمہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا. پروردگار جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا کامل عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, آپس میں دلوں میں اتحاد اتفاق محبتیں پیدا فرما, تمام تر حسد و کدورت و بغض کو دور فرما, گھروں کی آبادی کے اسباب پیدا فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں, ہمیں بھی, ہمارے والدین کو بھی, ہماری ذریت و اولاد کو بھی امام کے غلاموں میں شمار فرما.